ایک گاڑی پھر کسی کو بلاک کر رہی ہے. آر کیا ہے پتا ہے؟ آر 437 جس کی بھی ہو وہ بھی جو بھی ہو پلیز جلدی سے جلدی اس گاڑی کو موو کریں. وہ ویگن ہے یہ پساٹ جس کی بھی ہو باہر سلور کلر کی پلیز. سرواز پر محمد وہاں جی محمد
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرانه المتين وقرانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اگرچہ کل رات کی مجلس میں آپ سے یہ وعدہ تھا کہ آج سے ہمارے عنوان 1432 ہجرہ کے اس اشرہ محرم کے لیے جو باب المراد سینٹر کا اشرہ ولایت کا عنوان منتخب کیا گیا تھا اور اس کے دو حصے تھے. پہلے فیز میں ہم ولایت کی اہمیت اور دوسرا جو اصل عنوان ہے کہ ولایت ہے کیا. تو یہ کل کی جو مجلس گزر اس میں پہلے فیز کو مکمل کر کے آج سے ہمیں اپنے عنوان کے دوسرے مرحلے میں جانا تھا. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے برادر محترم سے اعلان سنا, میں بھی ان کا نام بھول گیا, جیسا ابھی آپ نے وہ اعلان سنا تو ایک مجلس کا ثواب شرف فضیلت آپ کو سننے کی حد تک مجھے پڑھنے کی حد تک اور مل گئی. تو ذرا تھا ایک پہلو جو رہ رہا تھا باقی تھا. کل رات کو میں نے سوچا تھا کہ اب جو رہ گیا وہ رہ گیا, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اصل جو مسئلہ ہے کہ بہت دن ولایا جس کی حیثیت اتنی ہے لیکن یہ ولایت ہے کیا, اس پہ آج بات شروع کروں. لیکن ایک مجلس زیادہ ملنے کی بنا پہ آج کی مجلس کے دو حصے ہو گئے اور دونوں حصوں قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے استفادہ کیا جائے گا. اسے بھی آج میں نے دو آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے, دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ ولایت ہے کیا. دوسری آیت جو آپ حضرات نے سنی تو لیکن شاید ذہن اس طرف نہ گیا ہو کہ وہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, ہمیں یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ولایت ہے کیا. لیکن اس مرحلے پہ ذرا سی تھوڑی تاخیر کے بعد ہم پہنچیں گے. ابھی تو پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. ولایت کی اسلام میں اہمیت, کل وہ حدیث آپ نے سن لی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لیکن ان میں سب سے اہم چیز ولایت, اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, امام کی ولایت. اور اسی ولایت کے مسئلے سمجھنے کے بعد خود بخود 11 اماموں کو بھی اور خاص طور پر زمانے کے امام کو بھی ماننا پڑے گا. یہاں پہ ایک بات میں ذرا ٹائم سے پہلے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ اس ایک جملے کی تشریح آگے کے مجالس میں آئے گی اور کوئی یہ کہ باقی دنیا غدیر سے کتنی بھی ناواقف ہو, ہم اور آپ کو غدیر ہی, ہماری زندگی غدیر, ہماری بقا کا راز غدیر. جب تک ہمارے پاس غدیر ہیں, ہم زندہ ہیں, چاہے ہماری گردنیں کٹتی رہیں, ہمارے بچوں کے لاشے اٹھتے رہیں, ہماری بستیوں کو نظر آشش کیا جاتا رہے, بم کے دھماکے ہوں کہ سوسائڈ بامبنگ ہو, جب تک غدیر ہمارے پاس ہے ہم زندہ. لیکن ہم میں سے بھی بہت کم ہے. غدیر خون کے میدان کا وہ خطبہ پڑھا یا سنا, غدیر ہماری زندگی, لیکن وہ صرف ایک جملہ نہیں, اسے پہلے اللہ کے رسول نے پورا خطبہ دیا. اور یہ خطبہ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہے, سید علی ابن طاووس نے اخبار میں نقل کیا ہے, اسی کے ساتھ احتجاج تبسی میں خطبہ آیا. اس خطبے کے حوالے سے بات میں بات ہوں, خالی میں شکایت کر کے نہیں اٹھوں گا, لیکن صرف ایک جملہ اس کا, وہ پورا جملہ بھی میں نہیں پڑھ رہا, صرف آپ کے ذہن کو توجہ کر کہ اس خطبہ غدیر اللہ کے رسول اہم ترین اعلان تو مولا کی ولایت کا کیا, لیکن خالی مولا کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, اس کے بعد اس میں 11 اماموں کا تذکرہ اور خاص طور پر زمانے کے امام کا یہ کہہ کر تذکرہ کیا, اللہ کے رسول نے غدیر خون کے میدان 120,000 اصحاب کے سامنے جو خطبہ دیا, اس خطبے میں امام زمانہ کا یہ کہہ کے تذکرہ ہو رہا کہ ہوا خاتم الائمہ, پیغمبر ہے خاتم النبی جی, اور امام زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا رسول وہ لقب استعمال کر رہا کہ علی کی اولاد میں وہ جو بارواں آئے گا وہ خاتم الائمہ, تمام ائمہ کا آخری ہوگا. تو خطبہ غدیر پورے 12 اماموں کی ولایت کے اعلان کے ساتھ امام زمانہ کی آمد کے بارے اللہ کا رسول پہلے سے خبر بھی دے رہا. اور مزید ایک آج اور چیز ہے جو انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ میں بعد میں بیان کروں, اور یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ آج کے مجلس کے اندر پہلا حصہ, ہمارے عنوان کا پہلا حصہ مکمل ہو رہا, چنانچہ اس پہلے حصے میں مولا کے خطبے کو مختصراً نقل کروں, اور جو دوسرا حصہ واٹ از ولایا ولایت ہے اس کے اندر امام زمانہ کے خطبے کو نقل کروں. پہلے امام کا خطبہ تب موضوع کے پہلے حصے میں آ جا رہا, اور آخری امام کا خطبہ موضوع کے دوسرے حصے 2 یا 3 دن کے اندر اندر آ جائے گا. تو یہ تو آنے والی مجالس کے لیے کچھ اعلان تھے, لیکن عنوان جو چل رہا ہے اس کے بعد کو آگے بڑھایا جائے. ولایت اسلام میں اس ولایت کی اہمیت کیا, پھر وہ جملہ دوہرا دوں جو بعض اوقات مجھے خود بھی بڑا برا لگتا, اور وہ یہ ہے کہ غدیر خون میں محبت کا اعلان نہیں کیا گیا, ولایت کا اعلان کیا گیا. محبت اہل بیت تو بہت پہلے سے واجب کی جا چکی, قل تعالوا علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, یہ مکی آیت, بہت پہلے سے محبت اہل بیت کا حکم آ چکا. غدیر میں محبت کے بعد کا مرحلہ ولایت تھا. یہ ولایت ہے کتنی اہم بات, یہ ولایت ہے کتنی اہم چیز. تو ایک بات تو اس حوالے سے لیا کہ جو قرآن نے کہا فما بلغت رسالۃ, اے رسول اگر تو نے اعلان ولایت کی سمت تک نہ پہنچائے, 23 سال مکی اور مدینے, 23 سال بدر اور کے میدان, 23 سال خندق و حنین, جو زحمت اللہ کے رسول نے برداشت کی, قرآن کہہ رہا ہے فما بلغت رسالۃ, یہ سمجھو کہ گویا تم نے رسالت ہی کو نہیں پہنچایا. تو ایک وجہ تو اس کی آ چکی ہے, اگرچہ اس میں بھی بہت سی باتیں باقی ہیں. رس کا مسئلہ, ایک وعدہ ہی رسول کا تھا, ایک وعدہ حدیث کا تھا, مگر ایک دوسری بات, اور اسی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے موضوع کا پہلا حصہ اختتام تک پہنچاؤں گا. دوسری بھی ایک بات, اور وہ یہ کہ آدم سے لے کے خاتم تک 134,000 رکھتی اللہ کا رسول, تمام انبیاء کی تاریخ کو جانتا, لیکن ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ نبی کے مرنے کے بعد جو پیغام وہ لے کے آتے ہیں وہ پیغام کو بدل دیا ہے. کون سے نبی کا پیغام ان کی موت کے بعد محفوظ رہا اس امت کے ہاتھ سے جو نبی کا کلمہ پڑھتی, جو پیغام تبدیلی خیروں نے نہیں کہ اسی نبی کی امتیوں نے کی، تبھی اس کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پڑی اور اس کے بعد تیسرے نبی کے اللہ کا رسول آخری نبی. اب اس کے بعد کوئی اور پیغام دے کے آنے والا نہیں، مکمل پیغام دے کے جا رہا. چیز کا بنا لینا بہت اہم، مگر جتنا اہم چیز کا بنا لینا اتنا ہی اہم اس چیز کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا. جب چیز آپ بنا کے گئے اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو وہ ساری محنتیں آپ جلد ہی سالوں کے بعد ضائع ہو جائے. چاہے کوئی بہت معمولی چیز ہو، ایک گھر آپ نے بنایا اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں، ایک گاڑی آپ نے خریدی ہے اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں، اور چاہے وہ اسلام جیسی عظیم الشان اور عظیم ترین شہر، اگر چیز کو پہنچا دیا بنا لیا مگر اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو کچھ عرصے کے بعد فائدہ ہی نہیں رہتا. اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ شریعت نہیں بھیجی جو بعد میں ہمارے سامنے آئی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے وہ میسج نہیں بھیجا جو بعد میں سامنے آیا، حفاظت کا انتظام نہ تھا. لیکن وہاں پھر بھی ایک اطمینان تھا کہ اگر ایک نبی کی تعلیم میں تبدیلی آئی تو بعد والا نبی آ کے معاملے کو سنبھال دے گا. وقت سمے میں اللہ کو بہت بنا سوال کے پیش نہیں کر پا رہا ہوں، مگر یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری فائنل میسج اللہ کا اسلام ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو گئی، اگر یہ بگڑ گیا، اگر اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا تو پھر کوئی اس کو بنانے یا سنبھالنے والا نہیں ہے. ارے ابھی تم نے 23 سال جو سرحدیں کر کے اسلام پہنچایا، تم نے 23 سال جو مشقتیں اور مصائب اور اذیتیں برداشت کر کے دین پہنچایا ہے، آج دین پہنچا 130,000 تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تمہارے ایک اشارے سے یہ سب رک گئے، جو آگے چلے گئے تھے وہ بھی پیچھے آ گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کا بھی انتظار کیا جا رہا. لیکن اگر اپنے پاس اس دین کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھو یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. اور یہی وجہ ہے، ایک جملہ بہت مختصر ہے کیونکہ یہ بات ہمارے ممبر سے بہت بیان ہوتی ہے، البتہ میں آج اس کو دوسرے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ، یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی مکتب فکر کے پاس ولی کا عقیدہ موجود ہے تو دین محفوظ ہے، پیغمبر کی تعلیمات محفوظ ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس ولی ہے تو وہاں کبھی کوئی جھوٹا نبی نہیں آئے گا. جھوٹا نبی ہمیشہ اس کے پاس آئے گا جس کے پاس کوئی ولی نہیں ہے. جس کے پاس ولایت نہیں ہے وہاں جھوٹی نبوت پیدا ہوا کرتی ہے، اور جس مقصد فکر کے پاس عقیدہ ولایت ہے وہاں چاہے کتنی خرابی آ جائے کبھی کوئی جھوٹا نبی پیدا نہیں ہوا. کبھی کسی نے نبوت رسول کو چیلنج نہیں کیا، کبھی کسی نے رسالت رسول میں تبدیلی نہیں کی ہے. تو یہ حفاظت کا انتظام اتنا اہم ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ وکیل لم تفل، اگر تم نے علی کی شکل میں اپنے بعد ولی کو نہ چھوڑا، اگر علی کی شکل میں محافظ کو نہ چھوڑا تو سمجھ لو فما اللہ کا رسالت. اور یہ والا پیغام کہ چیز بنا لینا جتنا اہم اس سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری، یہ والا پیغام میرے مولا کے پہلے خطبے میں ہم کو مل رہا. اچھا اس کو مولا کا خطبہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ جملے مولا کی زبان پر جاری، ورنہ اصل میں یہ قرآن کی آیت. اس وقت میرا موضوع جو ہے خدیر سے ہٹ کر ذرا اس مسئلے کی جانب چلا ہے کہ جتنا اہم کسی عمل کو کرنا اتنا ہی اہم اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا، جتنا اہم کسی چیز کو بنانا اسٹیبلش کرنا اتنا ہی اہم اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہوتا ہے. جو نہ مولا کا پہلا خطبہ سنی، یہ پہلے امام کا پہلا خطبہ جو دنیا کے سامنے آئے، اور آخری امام کا پہلا خطبہ جو دنیا کے سامنے آئے گا وہ 2-3 دن کے مجلس کے بعد شروع ہوگا، وہ ذرا پورا ہے. یہ مولا کا خطبہ پہلا خطبہ کب، پہلا خطبہ علی نے کب کہا ہوگا؟ ممبر کوفہ پر نہیں، مسجد النبوی میں نہیں، علی کا پہلا خطبہ ہمارے سامنے کب آیا؟ جب علی کی ماں بنت اسد علی کو خانہ کعبہ سے لے کے باہر آئی اور علی رسول کی آغوش میں گئے اور پیغمبر کی فرمائش و خواہش سے علی نے کچھ سلام کیا. میرا مولا خانہ کعبہ میں ملا تھا، موقع بن گیا ہے کہ جملہ عرض کر رہا، اس لیے کہ باب المراد اسلامک سینٹر جس کے تحت یہ مجالس ہو رہی ہے، باب المراد آپ کو معلوم یہ میرے ابو الفضل عباس باب الحوائج آقا کے الفاظ میں سے ایک لقب ہے باب المراد. ایک جملہ میرے مولا کی قابل ملا تھا موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں اب یہ سب ربط ملتا. اس پہ جملہ اکثر کہا جاتا کہ بھائی علی کے کعبے میں ولادت جو ہوئی کیا اجمیر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے؟
محمد والے محمد
میں آپ حضرات کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں. بس تھوڑا سا وہ تعاون جو قبیلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے ہونا چاہیے تھوڑی دیر آپ زحمت بیٹھ کر برداشت کر لیں. کتنی جگہ ہے تاکہ باہر میں آنے والوں کے لیے جو آ چکے زیادہ زحمت نہ ہو.
محمد والے محمد
میرے بارا کا پہلا خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنا مگر جو کہ اس خطبے کا تعلق علی کی کعبے میں ولادت سے ہے میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں. باب المراد باب الحوائج حضرت عباس کا جملہ ہے اس رات کو آتا تو زیادہ مناسب تھا کہ جو حضرت عباس کی شہادت جس دن پڑھی جائے گی لیکن موضوع میں ابھی بات آ رہی ہے تو اکثر ایک جملہ اپنے اکثر سناؤ. علماء بھی پڑھتے ہیں خطبہ بھی پڑھتے ہیں ذاکرین بھی پڑھتے ہیں شعرا نے بھی اس کو نظم کیا مسجد خان بھی پڑھتے ہیں مدح خان بھی پڑھتے ہیں مرثیے میں بھی آتا. اور وہ یہ یعنی کہ فضیلت نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو رہے کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کی ولادت کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا. اور اسی حوالے سے ایک جملہ اور بہت زیادہ پڑا جاتا آج سے 25 سال پہلے دہلی میں جو علی کانگریس ہوئی اس کے اندر ہمارے کسی عالم کا جملہ نہیں تھا خواجہ حسن نظامی ثانی کا ایک جملہ تھا. کسی لوگ آج کل اعتراض کر رہے ہیں کسی وہ علی کانگے میں پیدا نہیں ہوئے کوئی ثبوت لے کر آئیے کوئی تاریخ دکھائیے کس کتاب میں لکھا. ہمارے علماء نے پوری پوری کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہے موجود ایک کعبہ جس کے اندر وہ سارے ریفرنسز جمع کیے ہوئے لیکن اس وقت بات اپنے عالم کی ہو ہی نہیں رہی. خواجہ حسن نظامی صاحب وہی ایک جو جملہ کہتے ہیں وہ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی. نہیں ہوئی ہو تو جہاں ہوئی ہو وہ جگہ ہم کو بتا دیں تاکہ وہاں جا کر ایک کعبہ ہم بنا دیں. علی کا یہ شرف نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو جہاں بھی پیدا ہوتے وہ جگہ کعبے کی طرح سے شرف رکھتی ہے. جملہ جو آپ نے اتنا سنا اور اس کے باوجود آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے اس پہ نعرے بھی لگائے اور واہ بھی کی مگر میں نے تاریخ میں تحقیقات شروع کی اور یہ دیکھا کہ سب سے پہلے یہ جملہ کس کی زبان پہ آئے مولا کے فضائل کو اس انداز سے سب سے پہلے کس نے پیش کیا. اب ذرا سا لفظ تو مناسب نہیں ہے لیکن پھر بھی استعمال کر رہا ہوں کہ فضائل کا یہ نقطہ سب سے پہلے کس نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اب میں دیکھتا چلا گیا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے کسی عالم نے یہ سب سے پہلے یہ خیال پیش کیا یا اس سے پہلے ایران سے آیا کہ اس سے پہلے نجف یا قم سے یا عراق سے آیا کہاں سے آیا. تو جتنا تاریخ کو ٹکولا یہ والا جملہ کس انداز عقیدہ تو ہر ایک کا تھا کس انداز بہت عجیب بات میرے سامنے ہے. یہ جملہ سب سے پہلے باب المراد حضرت عباس کی زبان میں آیا ہے اور عجیب موقع پر آیا عجیب موقع پر آیا اور عجیب انداز سے آیا. موقع بھی عجیب ہے انداز بھی عجیب ہے. علی کائنات کی تاریخ کے سب سے بڑے خطیب علی کی تمام تر صلاحیتیں وراثت میں علی کی اولاد کو ملی ہوں لیکن عباس بطور خطیب کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے. خطابت کے حوالے سے علی کی بیٹی زینب باپ کی شکی بن گئی زین اپن بھی. خطابت کے حوالے سے حضرت عباس کا نام کبھی نہیں سنے گیا. حضرت عباس کا ایک بہت اہم خطبہ کتابوں میں موجود ہے اور بڑے عجیب موقع پر ہے اور بڑے عجیب انداز سے. موقع کیا موقع یہ ہے کہ جب آقا حسین کربلا اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور آج کے دن کو مکے سے کربلا کی جانب چلے جو حضرات حج کر چکے ان کو معلوم ہے کہ آج کے دن مکے میں کتنا اہم دن ہوتا اور اس دن تمام دنیا کے حاجی گویا مکے میں جمع ہو چکے ہوتے. جن کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں اس کا تو یہی ٹکرا کہ آقا حسین نے حج کو عمرے سے بدلا, کوئی خطاب نہیں کیا بلکہ تیاری ہے کربلا جانے. اب بات اس وقت خانہ خدا کے قریب آئے, آج دلت کو میرا مولا عباس خانہ خدا کے قریب آئے, خالی قریب نہیں آیا خانہ خدا کی چھت پہ تشریف لے گئے. خانہ کعبہ کے اندر آج کی زینا موجود ہے جس سے آپ چھت پہ جا سکتے ہیں, اور چھت پہ جانے کے بعد کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو میرے مظلوم آقا عباس نے خطبہ دیا حسین کے مشن کے حوالے سے جو کربلا میں حسین جا رہے. حسین نے خطاب نہیں کیا, عباس نے خطاب کیا ہے غالباً اس انداز کا. میرے مولا عباس کا ایک ہی خطبہ تاریخ میں ملتا, کب آج سے دن کو جب یہ قافلہ مکے سے کوفہ اور کربلا کی جانب جا رہا اور خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جا رہا, اور خطبہ جو ہے آڈیو ویژل اسپیکٹ کو ذہن میں رکھ کے دیا جا رہا, جس طرح فضیل خون کے میدان میں اللہ کے رسول خالی زبان سے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا, آنکھوں میں علی کو اٹھا کر علی کی زیارت بھی کر رہی تھی, میں زبان سے علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں تاکہ کانوں کی عبادت ہوتی رہے, اور آنکھوں میں علی کو اٹھا رہا ہوں تاکہ تمہاری آنکھوں کی عبادت بھی ہوتی رہے. سنایا بھی اور دکھایا بھی, یہی انداز عباس کا تھا اس خطبے جو آج سے ہند کو میرے مولا نے خان خدا کی چھت سے کھڑے ہو کے دیا. یعنی عباس خان خدا کی چھت سے خطبہ شروع کر رہا ہے, صرف ایک جملہ پہلا ہی جملہ, ایک نہیں پہلا ہی جملہ بس نقل کرنا اور جو موضوع تھا اس سے آنا. مگر اس خطبے کے دوران جیسے ہی خطبہ شروع کیا آقا عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت کی, الٹے ہاتھ کی انگلی کو زمین کی جانب کیا, یہاں زمین سے مراد کے خانہ خدا کی چھت, عباس خانہ خدا میں کھڑے, ایک بار الٹے ہاتھ کی انگلی خانہ خدا کی چھت کی جانب اور سیدھا ہاتھ اس گھر کی جانب جا حسین ٹھہرے ہوئے, سیدھا ہاتھ اس جانب جا آقا حسین بیٹھے ہوئے. یعنی ابھی خانے خطاب نہیں کر رہے بلکہ ہاتھ کے اشاروں سے لوگوں کی بصارت کو تاکہ بصیرت بھی جان جائے بصارت کو متوجہ کرے, اور جو خطبہ دے رہے اس کا پہلا جملہ, اور اتنی آسان عربی کہ جو عربی نہیں بھی جانتے وہ سمجھ جائے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے, یہ میرے مولا کا پہلا جملہ ہے, مولا عباس خطبے کا پہلا جملہ. الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس جگہ کو شرف بخشا, انگلی کا اشارہ کعبے کی جانب ہے اور اگلا لفظ حسین کو دیکھتے ہوئے شرف آزاد قدوم ابھی, تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے خانہ خدا کو یہ شرف بخشا حسین کے بابا کے خانہ کعبہ میں آنے کی وجہ. اشارہ ہے کعبے کی جانب, یہ شرف پا رہا, تذکرہ ہے کہ خود میں ابھی اپنا بات بھی نہیں کہا, اس وقت حسین کا تعارف کرانا مقصود ہے, یہ حسین کے بابا کی مدد سے. تو تاریخ میں پہلی شخصیت باب الحوائج باب المراد عباس ابن علی کی نظر آتی ہے کہ جس نے وضائع کا یہ نقطہ اتنے واضح انداز میں مجمع عام میں پیش کیا ہے, وہ مجمع عام جس میں یزید کے سپاہی بھی حاجیوں کے لباس میں تلواریں لے کر آئے ہیں تاکہ ہو سکے تو فضل حسین یہیں پہ ہو جائے, اور اس مجمع میں عباس ایک بار علی کی یہ فضیلت بتا ہے کہ کعبے کو فضل ملا, کعبے کو شرف ملا, کعبہ صاحب فضیلت قرار پایا علی کی ولادت کی وجہ سے. اور جب علی کو لے کے بنت حسن باہر جاتی, بہت ہی مشہور روایت ہے لیکن کیونکہ جو خطبہ مجھے پڑھنا ہے اس میں اس روایت کا ذکر ضروری ہے, تو ایک مرتبہ پر اللہ کے رسول استعمال کے لیے پڑے, چچی کی گود سے اپنے بھائی کو لیا علی. آپ کو معلوم خانہ خدا میں ولادت کے بعد سے لے کر رسول کی گود میں جانے تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی. کہ وہی شخصیتیں تو ایسی ہیں جنہوں نے ولادت کے فوراً بعد آنکھیں نہیں کھولی, ایک علی ہے ایک علی کا بیٹا عباس. علی کو انتظار ہے آغوش رسول میں جانے کا, آنکھیں کھول کے پہلی زیارت اگر کروں گا تو رسول اللہ کے چہرے کی کروں گا, اور عباس کو انتظار ہے حسین کی زیارت کا, آنکھیں کھول کے پہلی زیارت اگر کروں گا تو اپنے آقا عباس کی کروں گا. علی رسول کی آغوش میں گئے اور پیغمبر کو دیکھتے ہی علی نے آنکھیں کھولی. پیغمبر نے ایک عجیب سوال کیا تین دن کے بچے سے, سوال اس لیے عجیب ہے کہ تین دن کے بچے سے کیا جا رہا. کیا یعنی مجھے کچھ سناؤ؟ تین دن کا بچہ اور تین دن کے بچے سے سوال ہو رہا کہ مجھے کچھ سناؤ. پیغمبر کا سوال اتنا عجیب نہیں جتنا بچے کا جواب عجیب ہے. یہ تو تین دن کا بچہ پھر کہتا ہے کہ کیا سناؤ؟ آپ کو کیا سننا ہے؟ آپ کو تورات موسیٰ سننا ہے یا زبور داؤد سننا ہے یا انجیل عیسیٰ سننا ہے یا قرآن محمد سننا ہے؟ اور پیغمبر کہتے ہیں کہ یعنی مجھے قرآن سنا. اب عجیب بات یہ ہے کہ ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا, پورے 10 سال باقی ہیں. یہ 10 سال پہلے کب آ گیا؟ اور علی کہہ رہے کہ تورات تو نازل ہو چکی ہے, زبور تو نازل ہو چکی ہے, انجیل تو نازل ہو چکی ہے, قرآن تو ابھی دنیا کے سامنے آیا ہی نہیں. اور علی کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن میں سے سنو اور رسول فرماتے قرآن سنو. اب علی نے ایک بات کی دعوت شروع کی یہاں پہ, یہ علی کا اس کو میں پہلا خطبہ کہتا ہوں. اگرچہ وہ قرآن کی آیت ہے مگر چونکہ قرآن ابھی دنیا کے سامنے نہیں آیا, اس سے پہلے علی آگوش رسالت میں ہی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں, تو میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ میرے مولا نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اے صاحبان ایمان, تیرا رجب ہماری زندگی ہے, فقیر ہماری حیات ہے. تیرا رجب علی کی ولادت, فقیر علی کی ولایت, ولادت سے ولایت کا علی کے فضائل سننے والوں, علی نے کیا قرآن پڑھا؟ کون سی آیت علی نے اس وقت تلاوت کی ہے؟ قرآن کی پہلی آیت نہیں, قرآن کی آخری آیت نہیں, قرآن کے درمیان کی آیت نہیں, تدبیر کی آیت نہیں, مبتد کی آیت نہیں, امام مبین کی آیت نہیں, ظہریت کی آیت نہیں. علی نے کون سی آیت تلاوت کی؟ یا تو تاریخ بالکل خاموش ہوتی, صرف اتنا کہتی کہ علی نے آگوش رسالت میں تلاوت میں قرآن دی. یا وہی جملہ کہہ دیتی تو ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے میرا مولا قرآن شروع کرتا اور دوسرے رکاب میں پاؤں پہنچتے پہنچتے قرآن مکمل بھی ہو جاتا. یہی تاریخ میں آ جاتا, یہ بھی نہیں آیا. پورے قرآن کی بھی تلاوت نہیں, تو اب قرآن کے کس حصے کی تلاوت کی؟ ایک ایسے سورے کی ایسی آیت کی علی نے تلاوت کی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید عام حالات صرف وہی لوگ تو یہ آئے تھے پڑھتے جو پورا قرآن پڑھتے ہیں سوال دے, اس میں یہ بھی آتا. خاص طور پر اس جانب ذہن جاتا ہی میرے مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت کی, پورا سورہ بھی نہیں پڑھا, ایک آیت بھی نہیں پڑھی, ایک پہلا حصہ پڑھا. یہ پہلی بار دنیا کے سامنے قرآن آ رہا ہے اور علی کی زبانی آ رہا ہے, اور علی اس وقت آغوش رسالت میں, یعنی تقریباً وہ منظر ہے جو حضیر خم کا منظر ہے. ابھی تین دن کے علی رسول کی گود میں ہے, حضیر خم میں یہی علی رسول کے ہاتھ میں آئیں گے. اب جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی اس کی تفصیل میں بہت بیان کر چکا ہوں, بیان کر بھی سکتا ہوں, لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف ترجمہ کر دوں گا آیتوں کو اور آپ سے ایک سوال کروں کہ ذرا غور تو کیجیے کہ آخر پورے قرآن میں علی نے اگر انتخاب کیا تو انہیں آیتوں کا انتخاب کیوں؟ کوئی پیغام تو نہیں دے, کوئی ہمارے ذہن ڈائیورٹ تو نہیں کر رہے کسی اہم میسج کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, آیت کا ترجمہ ہے کہ نجات پائی, کامیاب ہو گئے صاحب ایمان. تو یہ ہمارے علماء اکثر جملہ کہتے ہیں کہ وہاں اس سے زیادہ مناسب آیت کون سی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ یقیناً آج مومن کامیاب ہوا جب اس کو علی جیسا امیر المومنین مل گیا. قد افلح المؤمنون, تمام ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. لیکن کاش میرا مولا یہیں پہ رک جاتا, آگے تلاوت نہیں کرتا. بھائی پورا سورا تو تلاوت کرنا ہی نہیں ابھی, اگر کہیں وقفہ لینا تھا, رک جانا تھا, تو یہ بہترین موقع. ایک عام مومن اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا کہ بس میرا مولا آ گیا دنیا میں, مجھے کچھ نہیں کرنا, میں کامیاب ہو گیا. نہیں, ابھی رکے. علی نے آگے تلاوتوں آیتوں کا سلسلہ جاری رکھا. ایک ایک آیت تشریح طلب ہے, لیکن یہ میرا آج کا عنوان ہے. جی میرا آج کا عنوان جو وہ آخری سے پہلے والی آیت ہے, سیکنڈ آف, جو علی نے تلاوت کی. ہوں اب افلاح مومن, کامیاب ہوئے مومن. اچھا علی دنیا میں آنے کے بعد پہلا خطبہ دے رہے, اور یہ اتنا عجیب واقعہ ہے کہ سارا سینے کعبہ لوگوں سے بھرا. علی کی ولادت 13 رہے, علی کی تلاوت 16 رہے, اور رجب کا مہینہ پورے عرب میں عمرے کا ایسا مہینہ مانا جاتا کہ دور و دراز کے قبیلوں کے لوگ بھی وہاں آتے اور وہاں جو آتے ہیں. 3 سال کا بچہ اور ایک بات, ایک ایسا خیام پڑ رہا جب صحیح معنی میں دنیا کے سامنے 10 سال بعد آئے تو انہیں عربوں نے کہا تھا ماں ہاضا خیام البشر, یہ کسی انسان کا خیال نہیں رکھتا. غریب کی زبانی سن رہے ہیں, تو سب کے کام ہوئے متوجہ. تو میرا سوال یہ کہ جس علی کے قیام کا ابو جہل سن رہا, ابو لہب سن رہا, مدینہ سن رہا, قطبہ سن رہا, شہبہ سن رہا, ابو البختری سن رہا, تو بار مکہ سن رہے ہیں, کچھ لکین عرب سن رہے ہیں. علی کے جاننے والے, علی سے ماننے والے, کیا اتنا حق بھی ادا نہ کریں گے؟ علی کی زبان سے فائدہ خطبہ سننے جائیے, غور کرتے جائیے. میرا مولا کہتا اچھا آیتیں جو ہوتی ہیں, تلاوت کی پہلی آیت بشارت خوش خبری, آخری آیت یہ بھی بشارت, جہاں دینی رک گئے وہ جہاں آئے گا امول مہارسون الگین آئے سون الگ. یہ صاحبان ایمان جنت کے بارے, یہ ہے جنت کے بارے. جنت کی سلی والے کو مل رہی ہے, علی اپنی ولادت کے موقع پر ہی سمجھا رہے ہیں. بات کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے سامنے جو علی کا پہلا تعارف ہو رہا, فرسٹ انٹروڈکشن, فرسٹ سی آر نجات کے لیے مومنوں, اور ایسے مومن جنت کے مالک ہیں, وارث ہیں. جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. الذین یرثون الفردوس, کیا چیز آپ کے اور آپ فارغ بنے جنت کے. مگر یہ پہلی آیت جو علی نے تلاوت, اور یہ آخری آیت جہاں پہ علی خاموش ہو گئے, تلاوت مکمل ہوئی, دو کے درمیان کچھ ہے کہ نہیں ہے, کچھ ہے. اب وہی قاری ترجمہ, میرا موضوع تو اصل میں کچھ اور ہے, لیکن یہ بات سمجھنا نہ گئی تو علی والوں کو سنانا جا رہا ہوں. اچھا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہوئے وہ مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازیں پوری توجہ کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. نماز میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کاروبار کل کیا ہو رہا ہے, جاب کل کیا ہو رہا ہے, ٹی وی کے فلاں ڈرامے کے فش میں اب کیا آنے والا ہے, 2020 کے میچ میں اب اس وقت کتنا اسکور ہوا ہوگا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, علی ولادت کے فوراً بعد کو پارے وقت سن رہے ہیں, صاحبان ایمان کیسے نہ سنیں گے. پوری توجہ آپ کی ہے, میں محسوس کر رہا ہوں, اس لیے بڑے جوش کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اور نزینہ ہوں کی سرحد ہے ان خاصے, وہ لوگ کامیاب, وہ مومن کامیاب ہو جو نمازوں میں پوری توجہ سے کام لے گا. وہ نزینہ ہوں مانے لفظ میں موڑے ہوں, اور جب کوئی یہ لفظ اور فضول اور بےحدا بات سنتے ہیں تو رکتے نہیں, توجہ نہیں دیتے, موڑے دور منہ پھیر کے آگے بڑھ جاتے. اب میں میرا وعدہ تھا کہ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا, تشریح نہیں کروں گا. یہاں پہ صرف ایک حدیث کسی نے معصوم سے فرزند یعنی سے پوچھا, یہ نمر کیا ہے, اسے سن مومن منہ پھیر کے آگے بڑھ جاتا. فرمایا حمل کس ور خیبا ور خینا, یہ تین چیزیں جھوٹ, خیبت اور خینا, یہ گانا بجانا جو سلسلہ بہت زیادہ, لیکن ابھی نہیں کہا کہ جب کے نم ان کے سامنے آئے اٹھیں گے نہیں, جھوٹ سنیں گے نہیں, خیبت سنیں گے نہیں, خینا یعنی گانا بجانا سنیں گے نہیں, انہیں نف منہ پھیر کر مقرر دون آگے بڑھ جائے. وہ نظرین ہم نے زکات پڑھائی ہوں, اور یہ لوگ اپنے مال کی زکات بڑی باقاعدگی سے ادا کیا کرتے. وہ نظرین ہم نے فروج یعنی حافظ ہوں, اور یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو گناہ سے بچاتے ہیں. پھر دو آیتیں رشتہ اس جماعت کے بارے میں ہیں, ایک ہی سلسلہ آگے. وہ نظرین ہم نے امانات وہاں سے ہوں, یہ اپنی امانتوں عبادت کرتے ہیں, خیانت کبھی نہیں کرتے, چاہے وہ مائی کی امانت ہو, چاہے وہ راز کی امانت ہو, چاہے وہ آنکھوں کی امانت ہو. وہ نبین ہم نے امانت نہیں وہاں دے, اور جو وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, راہون پورا پورا اس کا خیال کرتے ہیں. وہ نبین ہوں, یہ سیکنڈ لاسٹ آیت آتا ہوں. پہلی آیت کے پد افطار مومن ہوں خوشخبری, دوسری آیت کے نبین ہوں کی سنا دین خاص ہوں جو نمازیں پوری توجہ سے پڑھتے. پہلی خوشخبری, دوسری نماز, یا آخری خوشخبری ہو جائے گا عمل بارے سو, اور اس سے پہلے والی آئے تھے وہی نماز. وہ نزینہ ہم علا سلامات نہیں جو حافظ ہوں, اور جب وہ لوگ ہیں جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو بچاتے بھی ہیں, اس کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں. وہ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ, نماز پڑھتے جائیں نماز ٹوٹتی جا رہی ہے, نماز پڑھتے جائیں نماز ٹوٹتی جا رہی ہے, نماز پڑھتے جائیں نماز ضائع ہو رہی ہے. تو نماز پڑھنا پہلی بشارت کے بعد پہلا پیغام علی نے دیا, کامیاب ہوئے صاحب ایمان, یہ بشارت تم کامیاب ہو حجاب پا گئے, لیکن پیغام اگر نمازوں میں توجہ. اور آخری بشارت جو دی, جو بھی اجائے کا حمل وارث ہوں, جو لوگ مالک بننے والے ہیں جنت کے, اس سے پہلے پھر نماز کی بات آ گئی, جو بلزین ہوں انا سلامات نہیں جو حافظ ہوں, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, یہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں. نماز ایک عبادت ہے, عبادت فروع دین ہے, جب اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں. وہ جب الزام آئے مبتلا اور میں انگلش لیکچر کے آخر میں جو جملہ کہا تھا اردو مجلس کے درمیان میں اس کو اردو میں دوہرا کر بات کو آگے بڑھا تھا کہ جب نماز جو اپنی نماز پر اہمیت کے باوجود پورے دین میں ہے ایک عبادت ہے اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے تو جو اصول دین کے عقیدے ہیں چاہے وہ بحرانیت ہو چاہے وہ رسالت ہو چاہے وہ امامت و ولایت ہو اس کی حفاظت تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے عقیدہ زیادہ اہم ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بزرگوں رسول خدا کا اعلان قدیر قدیر کے میدان میں سنا اور آپ تک نظریہ امامت و عقیدہ ولایت پہنچا دیا آپ اپنی نسلوں کو منتقل نہ کر سکے تو عقیدہ اچھا رکھنا کافی نہیں ہے عقیدے کی حفاظت بھی ضروری ہے اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہمارا عقیدہ ٹارگیٹ بنا ہے غیروں کے ہاتھوں نہیں اپنوں کے ہاتھوں کسی کو بتائے کہ حدیث اختلاف ہے کسی کو مسئلہ امامت کے زیادہ گفتگو کرنے سے اختلاف ہے کوئی مسئلہ ولایت کے سننے کو تیار نہیں ہے کوئی آزادانی کے خلاف جا رہا ہے کوئی امام زمانہ کے عقیدے سے اعتراض کر رہا ہے کسی کو زیارت کے عاشورہ سے اختلاف ہو رہا ہے فرض یہ کہ قدم قدم سے ہمارے درمیان جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک جملہ خالی کر کہ عقیدہ اچھا رکھ لینا کافی نہیں ہے عقیدے کی حفاظت بھی ضروری ہے مگر یہ ایک بات کا مرحلہ ہے ابھی بات مولا پہلا خطبہ جو دیا پہلا خطبہ اس کے اندر ایک پیغام دے دیا نماز پڑھی ہے عبادت نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے یہی پیغام مکمل ہو کے مدینے کے میدان میں آیا کہ اے رسول تیری رسالت بہت اہم ہے تمام انبیاء کو تیری رسالت کی گواہی دینا پڑی تو نے اتنی زحمتیں اٹھائی کہ خود پیغمبر نے کہی تبلیغ میں رسالت میں جتنی زحمت میں نے اٹھائی ہے کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں اٹھائی مگر یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اگر رسالت کے حفاظت کا انتظام نہ کیا تو ولایت فقیر خود کی میں جو ولایت کا اعلان آیا اس کی اہمیت کو سمجھیں ایک طرف رسول کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا اگر فقیر تاریخ سے دامن میں نہ ہوتی اور دوسری جانب رسول کی رسالت محفوظ نہ رہتی موسیٰ کی شریعت کی طرح یہ بھی بدل جاتی عیسیٰ کی شریعت کی طرح یہ بھی بدل جاتی ولایت نے تحفظ کیا رسالت کا مگر وہ ولایت ہے وہ ولایت ہے کیا کہ جو تحفظ کر رہی اس ولایت کے حوالے سے مسلمانوں کو کیا کرنا تھا ایک جملہ خالی کہہ رہا ہوں اگر موقع ملا تو آگے کسی مجلس میں شاید اس کا واقعہ آ جائے مگر صرف ایک جملہ جو کل کی مجلس میں عمر اسلام کا نظر آیا تھا گفتگو میں ابھی اس سے ملتا جلتا کیونکہ ایک حکمران ایک بار امام معصوم کو دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ ولایت نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں سارا اختلاف ہمارے آپ کے درمیان یہ مسئلہ ولایت یہ تو آپ ولایت کی بات کرتے محبت کرنے کو ہم تیار آپ کے فضائل بیان کرنے کو ہم تیار عجیب بات یہ مولا کتنے ہی فضائل ایسے بڑے بڑے دشمنوں کی زبان سے آئے فضائل ہیں فضائل کو مانا ہوں ولایت نہیں مانی تو یہ ولایت ہے کیا بس اس کو چونک میرے مولا کے پہلے خطبے میں آئے پیغام نماز کا تھا اس کے حوالے سے آپ کو سمجھاؤں کہ ولایت ہے کیا مگر یہی نماز ایک ولایت کی اہمیت بھی بتا رہی یہی نماز ولایت کی ڈیفینیشن بھی بتا رہی ایک ہی نماز میں دونوں پیغام آ رہے ہیں ولایت کتنی اہم کل کی مجلس کا آخری جملہ کیا دین مکمل ہوا ولایت کے اعلان پر توحید سے مکمل نہیں ہوا رسالت سے مکمل نہیں ہوا قرآن سے مکمل نہیں ہوا ولایت سے مکمل ہوا تو یہ ولایت کی اہمیت آج ولایت کی اہمیت نماز کے حوالے سے سنی پھر نماز کتنی اچھی عبادت کتنی پیاری عبادت اگر ہمیں پتا چل جائے کہ نماز کا مزہ کیا بات یہ ہے کہ ہمیں نماز کا مزہ آج تک نہیں آیا نماز اتنی مزیدار عبادت ہے کہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں نماز کا مزہ آ جائے تو 24 گھنٹے مصلے پر بیٹھنے کا دل چاہے پھر اسلام زبردستی آپ کو اٹھائے گا چار وقت مصلے میں بیٹھنا بھی اسلام نہیں ربانیت نہیں ہے اسلام میں اگر نماز کا مزہ آ جائے ہمیں تو نماز ایک بوجھ رکھتی ہمیں تو نماز ایک بیگار رکھتی ہمیں تو نماز ایک امپوز کی بھی چیز رکھتی ہمیں تو نماز نعوذ باللہ ایک ایسی زحمت و محنت رکھتی جس کا کوئی فائدہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہمیں بارے مد نماز ہی نہیں حتیٰ یہ کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے بھی شاید آدھے لوگ ایک روایت حج کے درمیان آج کل بہت پڑھی جاتی ہے کیونکہ الحمدللہ دنیا میں ہم جہاں بھی مجلس پڑھو مجلس میں کچھ نہ کچھ مومنی بلکہ کچھ بھی اچھے خاصے مومنی ایسے نورانی چہرے والے ہوتے ہیں جن کا چہرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حج کر چکے تو حج کے درمیان ایک روایت آج کل بہت پڑھی بھی جاتی ہے, پرنٹ کر کے حجوں میں تقسیم بھی کی جاتی ہے, کوئی حج کا ارادہ کرے تو ای میل کے ذریعے سے وہ اس کا لنک بھی بھیجا جاتا ہے. اب وہ روایت یہ ہے کہ ایک صاحب نے شملے اور وہ حج کر کے آئے, اور یہ واقعہ ہے ہمارے چوتھے امام امام زید العابدین علیہ السلام کو حج کر کے آئے. امام معصوم کے پاس پہنچے کہ میں نے حج کیا, پورا حج ویسے ہی کیا جیسا کتابوں میں لکھا, ایک ایک چیز کو فالو کیا جو حج کی کتابوں میں نہیں تھا, مگر امام ان سے ایک ایک سوال کرتے ہیں اور پورے حج کے مسائل بیان کرنے کا موقع بھی خالی روایت یاد سے لا رہا, اور جنہوں نے آج تک نہیں بھری وہ کسی بھی ویب سائٹ پہ کہا حج کا بیان ہو وہاں یہ روایت دے دیں, اور امام انہوں نے کہا احرام ہے نا, احرام کو سمے دے گا. بارہ میں وہاں گیا میقات پر, میں نے حضور کیا, آپ کے سرے میں کپڑے اتارے, احرام ہے نا, اور آگے بڑھ. امام نے کہا لیکن کیا اس وقت تم نے یہ ارادہ کیا کہ زندگی بھر کے گناہوں کے کپڑا میں اتار کے پھینک رہا اور آج سے تقوی اور اتحاد سے خدا کا لباس پہن رہا؟ یہ تو ارادہ نہیں کیا تھا, بس تو میرے کپڑے تھے وہ اتارے اور سفید چادرے اور بھری ہوئی چادرے یہ نہیں حضرت ہیں. تو امام نے کہا یہ سمجھو تم نے احرام پہن لیا, وہ احرام ہے جب پورا حج کر کے آیا. امام کہہ رہے سمجھو تم نے احرام پہن لیا, اس طرح پورے حج کے بعد چکا. دیکھیں یہ روایت جتنی حج کے بارے میں اسی طرح کی روایت نماز کے بارے میں بھی ہونا چاہیے, کہ جو ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے ان میں سے بھی بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ نماز نہیں کرتی. کتنا بڑا شرف, کتنی بڑی سعادت, کتنی مزیدار چیز اللہ نے ان کو دی. یعنی اگر مجھے حق ملے تو شاید, یہ حق نہیں ہے میرے پاس کسی مرضی کے پاس بھی نہیں, لیکن حق ملے تو میں ایک ایسی حدیث بنا پوچھو آپ نے ادم کا سورہ پڑھا نماز, آپ نے پڑھا, میں کہوں کیا اس ارادے سے پڑھا, کون سا ارادہ؟ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی وہ کتاب دیکھ لیجیے جس میں نماز کے سیکرٹ بتائے گئے, اور اس عنوان میں آپ کو کئی کتابیں انگلش اور اردو میں نہیں مل جائے. کس نیت سے علم پڑھا تو پردے چلے گئے تو سمجھے علم پڑھائی, رکوع کیا جو کہیں گے کیا, کس نیت کے ساتھ کیا, جیسے مولانا ایک بار کہا کہ جب رکوع کیا تو کیا یہ نیت تھی کہ میں نے اپنی گردن راہ خدا میں پیش کر دی ہے, کہ گردن راہ خدا میں کٹ دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں تو ابھی سے راہ خدا میں دے چکا ہوں گردن. یہ نیت تو نہیں تھی, کیا سمجھو تم نے رکوع ہی نہیں کیا. تو جیسے حج کے بارے میں روایت ہے ویسے ہی نماز کے بارے میں بھی ہے, نماز کی مارے پکی نہیں ہے. یہی وجہ کہ آدھے لوگ تو نماز پڑھنے کو نہیں آتی مقدس اندر. ایک واقعہ ہے مقدس اندیلی کا, یہ تاریخ ایشیا بہت ہی مشہور آئے مرجے مشتحد, ساری زندگی انہوں نے نہ کوئی حرام کام کیا, نہ کوئی مکروہ کام کیا, نہ کوئی مباح کام, جو واجبات کی زندگی گزاری اور مستحبات کی زندگی گزاری. اتنے عظیم مرجع, ایک تو ہم اور آپ کسی کو مقدس ہے, ہمارا اور آپ کا کیا, ظاہری اعتبار سے کسی کی بھی حالت کو دیکھا میں پھر بہت مقدس آدمی لگ رہا, خاص طور پر مقدس کی آج کل سے بڑی اہم درجہ مرن نہ متقی اور پرہیزگار مقدس, کسی کے دینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں ہے نہ کسی معاملے میں بولتا ہے, سردام ظلم کرتا رہے وہ خاموش بیٹھتا ہے, کہ میں کسی کی برائی میں نہیں کرتا, شیطان گمراہ کرتا رہے میں کہاں برائی میں پڑھوں, میں تو بس اپنی نماز روزہ حج زکات کر رہا ہوں, یہ مقدس کا ایک معیار ہوگا. اس کے سامنے اس کے خاندان میں ظلم ہو رہا, تم بیٹھا ذرا بولوں گا تو میرا تقدس اور تقوا جو ہے وہ مجروح ہوتے رہ جائے. ایسے کتنے لوگ ہیں مولا کے زمانے میں کہا گیا کہ بھائی آؤ علی کے رشتہ کو جوائن کرو, آخر میں شام کے خلاف میدان پہ اترو. تو آپ نے ہم نہیں اترے کہ کیوں بھائی, تم تو رسول کے صحابی ہو, کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں پڑھی؟ الحق و علی علی مال حق ہے, ہم علی کے ساتھ ہیں, علی حق کے ساتھ ہے, پھر پیغمبر نے ہاتھ اتار دے گا. اے خدا اللہم آگے رہا پیسوں نہ دا, اے خدا حق کو ادھر بھیجنے کی طرح علی جائیں, علی کو حق کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے, حق علی کی پیروی کرتا ہے, جدھر کدھر علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق پہنچ جایا
کرتا.
کیا علی سے رسول نہیں سنی گا؟ سنی, پھر بھی نہیں آ رہے راستے ساتھ. تو بھائی ہم مقدس آدمی ہیں, متقی آدمی ہیں, عبادت گزار آدمی ہیں, ہم لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑا سکتے, ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں, کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہم تو بس اپنے مسلے پر رہتے ہیں. ایک تو مقدس کی بات, اور ایک یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے بڑے بڑے مراجع حضرت حضرت امام خمینی مقدس ہے، امبیری کو مقدس ہے، مرحوم آیت اللہ کوئی جب تذکرہ کرے تو نام سارے مقدس ہے، مقدس ہے امبیری اتنی عظیم شخصیت. ایک مرتبہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، تو امام زمانہ والا واقعہ ہے جو آپ نے اکثر مجھ سے بھی سنا ہو، جب امام نے ان کو ڈانٹا اس طرح لیکن وہ آج پڑھنے کا موقع نہیں، لیکن اصل جو واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کو سو رہے کہ وہ ہے کہ نجف میں مولا کے روزے کے ذہن میں نماز شب کے لیے جاتے ہیں، کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں تاکہ پانی نکلے، وضو کرے اور نماز پڑھے. وہ پانی ڈول میں پانی نہیں آتا، جواہرات سے بھرا پاتا. جتنا کہ الٹ دیتے ہیں کہ خدا بندہ یہ جواہرات دے کے کیا کروں گا، یہ تو مجھے دو رقم نماز میں نہیں فرما سکتے، مجھے پانی چاہیے. بڑا عظیم مقام ہے، سمجھ میں نہیں آتا ان کا کون سا واقعہ پڑھوں کون سا نہ پڑھوں، لیکن ٹو دا پوائنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ سو رہے. خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھ تو پیغمبر کو خواب میں دیکھے اور پہچان دے وہ خواب سچا ہوتا، مگر اکیلے نہیں. آج رسول خدا کے ساتھ حضرت موسیٰ تھی، موسیٰ کے بہت عظیم نبی، اس بات الگ بات ہے لیکن کسی نبی کی توہین نہیں کی جا سکتی. اور موسیٰ نبی رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو یہ چار فرمایا تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، پیغمبر نے کہا نا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے. لیکن دو حدیث، ایک حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل، جہاں پہ علماء سے مراد معصوم. اور ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی جیسے، تو حضرت موسیٰ ہے بنی اسرائیل. اپنے قوم کی بات پیغمبر سے شکوا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آخر آپ کی امتوں کو کون آ گئی جسے آپ نے میری قوم کے نبی جیسا قرار دیا. بات چیزیں آدمی کے لیے بڑی سینسیٹو ہو جاتی، جیسے شاعر کے لیے بڑا سینسیٹو مسئلہ ہے، شعر کوئی غلط نہ پڑ. پھر مہندی مجروح کا واقعہ ہے نا کہ ان کے سامنے کسی نے غالب کا شعر غلط پڑ دی، غالب کا شاگرد ارے وہ آپ کو بلاؤ، پھر مرتبہ جوتا اٹھا کے مارنے کے لیے دوڑ. یار اسے قرآن حدیث سمجھ لیا کہ جیسا دل چار پھونک دیا، غالب کا شعر ہے، اس کا غلطی نہیں ہوئی. اسی طرح سے اپنے قوم اور قبیلے کا تعلق، میں لکھنؤ والا ہوں لیکن پھر بھی اگر کبھی لکھنؤ کی کوئی بات کروں، کیونکہ لکھنؤ کے لوگ موت سے کتنا ڈرتے، اتنے میت دینے پر تیار نہیں ہوتے تھے، شہدے آ کے اس نے میت دیا کرتے. میرے اپنے شہر کے لوگ ناراض ہو جاتے، مولانا آپ کا تو فریضہ تھا کہ ہمارے شہر کی عزت بڑھائے، آپ کی برائی کر رہے ہیں. اگر کسی اور شہر کہا کس کا نام دوں اس لیے کہ ہر شہر والے یہاں بیٹھے ہوئے، اس شہر کی کوئی برائی کر تو کتنا لوگ ناراض ہو جاتے. تو آپ کا فائدہ تھوڑا اتنی بھی محبت ہوتی آدمی کو اپنی جگہ پہ جناب موسیٰ، میری امت کے انبیاء آپ نے کہا کہ علماء جیسے کون ایسا آدمی، پوچھنے سمجھنے کے لیے سوال کیا. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس میں نگاہ پڑ. نماز کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے ایک جملے، خالی ایک جملہ، ایک بار نگاہ پڑ دو مقدس. حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان میں سے ایک بھی یہی آدمی مقدس سے ہٹ گئی، جناب موسیٰ ادھر آ اور کہا کہ ارشب میرے سردار نے، اس لیے کہ رسول خدا کو انبیاء کے بھی سردار، تیرے بارے میں کہا ہے کہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانے دے، تو تو ہے کون، نام بتا. اپنا بات شروع ہوگی میرے نام پوچھا جاتا، کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میں اردو میں پیدا ہوا، نجب میں تعلیم حاصل کی، کرملا میں رہا کرتا ہوں، یہاں میرا مقام ہے، دن بھر یہ کرتا ہوں، رات بھر یہ کرتا ہوں. یہ پچھلی لمبی تھوڑی بات دوسرا خبر آتا ایشب، میں نے اتنا سا سوال کیا تھا، تیرا نام کیا، اور اس کے جواب میں یہ آدھے گھنٹے کا لیکچر آخر کیوں؟ کہا کہ اے نبی خدا، بات ایک بات کا جواب دی. یہ سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بتایا گیا، واقعہ یہ ہے کہ شادی ہوئی ہے، جناب شعیب کی بیٹی سے اپنی بیوی کو لے کے جا رہی ہے، راستے میں جنگل میں پہنچے، اندھیرا ہو، بیوی نے فرمائش کر دی کہ روشنی لے کر آؤ. انبیاء تک جب اس انداز کی بیویوں کی فرمائش ہوتی ہے تو ذرا سا پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں. جناب موسیٰ سے کہا روشنی لے کر آؤ، جناب موسیٰ روشنی کی تعداد میں چلے، ایک جھاڑی کے پیچھے سے آپ نظر آئے. یہ بائبل کی وہ کہانی ہے جو قرآن نے سورہ طہٰ میں بھی آئی. اب جب وہاں پہنچے، اردو میں ایک محاورہ بھی ہے جو غلط، آپ رہنے گئے پیغمبری میں، پیغمبر کی بلتی نہیں، ہر نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو فوراً حکم ہے نبوت پہنچانے کا، جیسے عیسیٰ سے کسی کو 40 سال انتظار کا حکم ہے، لیکن اس طرح بلتی نہیں ہے نبوت. اب گئے وہاں، اب قرآن کی آیت سن، خدا نے اس جھاڑی کے پیچھے ایک بات سکھا، کانا بما تلتا موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا؟ قال موسیٰ کا جواب قرآن کی آیت ہے، کیا آسان اتبقا علیہ واعوش بها على غنم ولی ولی فی محارم اخرى. اے خدا یہ میرا عصا، اس لیے میں اس کے سہارے پھینک لگا کے بیٹھتا ہوں، اپنے جانوروں کو اس کی مدد سے جمع کرتا ہوں، اور اس کے اندر میرے لیے محارم اخرى بہت سارے اور بھی فائدے. مقدس نے کہا کہ یا نبی خدا آپ پہلے بتا دی، اللہ نے اتنی سی بات پوچھی تھی میرے سیدھے ہاتھ میں کیا، وہاں دل کا تو یقین ہے کہ آپ نے کہا یہ آسایا میرا آسایا تھا تو یہ اس کے بعد جو آپ نے تفصیل بتائی کہ ایسا ہے سہارا لگا کے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، یہ میری سپورٹ کرتا ہے، جانوروں کو جمع کرتا ہے، بہت سارے فائدے، یہ اتنی تفصیل میں آپ کیوں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں اس میں سوال، اور راز یہ ہے کہ زندگی میں پہلا موقع تھا مجھے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملا، تو میرا دل چاہے جتنی لمبی بات ہوتی چلی جائے اتنا ہی میری فضیلت بڑھے گی. مقدس کا جواب سنیے، کہا کہ یا نبی خدا یہی میرا مسئلہ ہے، زندگی میں پہلی بار کسی نبی خدا سے بات کا موقع مل رہا ہے، دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہوتی چلی جائے فضیلت بڑھے گی. مقدم سے تیری بات کو اس لیے لمبا کر رہے ہیں کہ نبی خدا سے گفتگو ہے، جتنی دیر موقع میرے پاس تھا اتنا ہی اچھا ہے. اور موسیٰ کہہ رہے ہو تو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ سے بات ہو رہی. نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز اللہ سے بات چیت کا نام ہے. نماز آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ کائنات کا جو حکمران ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہر شہر کا قدرت کرتا ہے، وہ آپ کو چانس دے رہا آؤ میرے پاس، اور آ کر آج اس سے بات کرو. تو بڑا مہینے میں ایک بار بلانے کو آپ کی خوشی سے اس کے پاؤں نہیں دکھتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کے اکاؤنٹ میں دیکھا، فوٹو بھی ہے کہ وہ ہاتھ ملا رہے. ایک بار کسی بڑے آدمی سے ہاتھ ملایا گیا، اس کا ریکارڈ رکھا گیا. یہ بھی خیال کیے بغیر کہ بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ جاریہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک لمحے کا گناہ، ایک ہوتا ہے اس کو مسلسل جاری کرنا. معلوم ہوا کسی خاتون سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کوئی بڑی خاتون ہے، کوئی کسی جگہ کی سربراہ ہے، کسی ادارے کی چیئر پرسن ہے، ہاتھ ملا رہا ہے. دیکھیے مولانا، مجھے یہ موقع ملا تھا کہ ان سے ہاتھ ملانے کا موقع ملا. جتنی بار فوٹو دکھا رہے ہیں اتنی بار گناہ کر رہے ہیں، مگر اوور ڈوز نہ ہو جائے آج کی مجلس میں ایک آدمی کی بات. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک بڑے آدمی سے زندگی میں ایک بار بات کا موقع ملے تو آپ کی خوشی سے پورا نہیں سمجھتا ہے. یہ کہتا ہے جتنی دیر یہاں پہ بیٹھا رہا اچھا ہے. رب العالمین آپ کو دن میں پانچ بار بتا رہا ہے اور بات کرنے کا موقع عطا کر رہا ہے. یہ جملہ جو میں نے کہا، اس کو ایک حدیث سے سمجھ، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دھندے برسات برسات کے ہم سے یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ زبردستی کوئی زنجیر ہمارے گلے کے باندھ کے ہم کو کھینچ کے مسلے پہ لایا جا رہا ہے. نماز کا مزہ سمجھ، اس سے بات کر رہے. روایت یہ جب اللہ کے رسول آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے، بہت اہم واقعہ ہے معراج کا، واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، جب آسمانوں کی سیر کر کے آئے معراج، تو پیغمبر نے جب یہ تفصیل بتائی امت کو، میں کہاں کہاں گیا، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، سدرت المنتہا پر جبرائیل اور عبدہ کے آگے نہیں بڑھ سکتا، جل جاؤں گا. اللہ کے رسول اس کے بھی آگے چلے، پوری جنت دیکھی، یہ ساری باتیں بتا. امت نے ایک سوال، اور یہ ویسے ہی سوال ہے جیسے کبھی میرے بچے بھی کر دے، بھائی ہم واپس گئے یا میرا کے پاس بچوں کو بتایا، تو ہم لندن گئے، ہم امریکہ گئے، ہم نے ڈزنی لینڈ دیکھا، ہم نے سوئزر لینڈ دیکھا، گئے تھے مجلس پر ساتھی کے ساری کی دے، چھوٹا بچہ ہے کہتا مجھے نہیں دے گیا، اکیلے اکیلے گھوم کے آ گئے، میں بھی جاتا ہوں یہاں پہ جاؤں. تو امت نے بھی یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے اتنا بلندیوں کا سفر کیا جہاں جبرائیل رک گئے، اس کے بھی آگے آپ گئے، آپ تھے اور اللہ کا کوئی اور تھا بھی نہیں، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی فضیلت آپ کو ملی، ہم تو اس سے محروم ہیں. پیغمبر نے جواب دیا، نہیں تم کو بھی یہ فضیلت مل سکتی. اب صلات اور معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے. میں ایک رات کو گیا، تم کو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھو، کوئی اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جاؤ. معلوم ہی نہیں نا ہمیں نماز کیا، نہ ہمیں اہمیت نماز بتائے، نہ فضیلت نماز بتائے، نہ صلات نماز بتائے. امام فرماتے ہیں کہ جب تم کھڑے ہوئے نماز کے، جیسے جب تیز ہوا چلے، کوئی اسٹارم آ جائے، آندھی چلے، درختوں کے پتے کس طرح ٹوٹ چلے، کہا جتنی دیر تم مسلے پہ کھڑے ہو تمہارے بدن سے گناہ اس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہے ہیں. ہر نماز کا مقصد ہے تمہیں ایک نہر میں روزہ لگا کے آنے فریش ہو کے سارے گناہ تمہارے معاف ہو گئے. اور یاد رکھیے جتنا نماز کا ثواب اور فضیلت ہے اتنا ہی ثواب اور فضیلت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نمازی کے لیے نماز پڑھنے میں آسانیاں مہیا کر دیں. ایک جملہ کہہ دوں ابھی مندر مسائل نہیں ہے ابھی تو نماز کی بات کو چھوڑ آج کا موضوع نماز نہیں تھا آج کا موضوع تھا اہمیت ولایت اور نماز کو آپ ابھی آ رہا جملہ لیکن پہلے ایک جملہ بیچ میں سن لی اور وہ یہ کربلا جتنے لوگوں نے آقا حسین کے پیچھے نماز پڑھی زور کے نماز آچورے ان کی فضیلت ان کا ثواب بغیر کسی تاریخ میں پڑھے ہوئے ہم کو معلوم لیکن جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور آقا حسین کے سامنے اس طرح جا کے کھڑے ہو گئے کہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روک رہے کیا یہ محروم ہے کیا ہم ان سے بہن کے کہیں گے واہ وہ نمازی اتنا ثواب لے گئے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی حسین کے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا ثواب ہو کیا ہمیں معلوم ہے کہ جو نماز پڑھنے والوں کا ثواب ہے ان لوگوں نے اپنی نماز اس وقت نہیں پڑھی مگر نمازیوں کو نماز کا موقع ان کی وجہ سے مل رہا ہے. ہر آنے والے تیر کو اپنے سینوں پہ یہ لے رہے ہیں چنانچہ اتنا وہی اجر و ثواب ہوگا جو نماز پڑھنے والا ہوگا. نمازی کی مدد کر رہے ہیں. کربلا کے حوالے سے میں نے بات کی اور خاص طور پر آج کی رات جو مسائل بھی اسی انداز کے ہوں گے یہ اصول صرف کربلا کرنا رہا ہر جگہ رہا. اب فرض کی ایک آدمی باقاعدہ نمازی اور آپ نے اسے جائے نماز کے مسلح خریدتے تھے جس میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا وہ نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملے ہی کہیں ملے. اگر یہ آدمی جب آپ روزے دار کو کھجور کھلاتے ہیں تو اس کے پورے روزے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. نمازی کی مدد بھی ایسی. اب یہاں پہ چھوٹی سی بات عرض کر دوں بات بہت بڑی لیکن وقت کم ہے تو آج بہت مختصر ہے کہ ایک آج مرتبہ اور دوہرا رہا باب المراد یہ آپ کو معلوم ہے اس طرح نارتھ ویسٹ کا یا نارتھ کا علاقہ جو بنتا ہے اس کا یہ کتنا اہم سینٹر یہ مجاہد بھی ہوگی سارا سال یہاں پہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں. آپ میں سے اکثر باب المراد کے ریگولر جانے والے ہیں لیکن ریگولر جانے کے ساتھ کبھی یہ خیال نہیں دیتا کہ جب اسلام کا کام رسول خدا کی زحمتوں اور مولا کی تلوار یا جانساری سے ہی نہیں چلا اس میں دولت خدیجہ کی بھی ضرورت پڑی. یہ ہر سینٹر آپ کی مدد کا محتاج ہے جب روایتوں میں یہ جو مسجد آباد ہے اس سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے جہاں نمازی کم جاتے ہیں تو یہاں کچھ ایسے بھی سینٹر ہوں گے جن کو ڈونیشن وغیرہ زیادہ مل جاتے ہیں. باب المراد کے لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں باب المراد کی انتظار ہے وہ جبری صاحب مولانا ذوالفضل رضوی صاحب جیسا عظیم عالم اتنے سالوں سے آپ کے درمیان اسی انگلینڈ میں بیٹھ کے خدمت کر رہا ہوں. باب المراد آپ کی توجہ کر پا لے اور اگر آپ اس کی جانب توجہ نہ دیں گے تو باب المراد کو کوئی نقصان نہیں آپ توجہ دیں گے باب المراد کو کوئی فائدہ نہیں. سارا فائدہ نقصان آپ کا اپنا ہے. ریسیشن کا زمانہ کریڈٹ کرنے کا زمانہ لوگوں کے بزنس جو ہے وہ فیل ہوئے جا رہے ہیں جاب چھوڑے جا رہے ہیں ہر طرف بازار ٹھنڈا مگر ثواب کا بازار آج کی طرف اگر آپ باب المراد میں آگے بڑھ کے حکومت کریں ثواب میں نہ کبھی ریسیشن آتا ہے نہ کبھی کریڈٹ کرنا چاہتا باب المراد کی عمارت دیکھیے اس میں ابھی ایکسٹینشن بھی چاہیے لیکن آلریڈی جو بلڈنگ اس کا بھی کتنا لوڈ ہے اور اس کی وجہ سے کتنا ہی آپ مارگیج دینا پڑ رہا. ابھی حجت اللہ صاحب مولانا ذوالفضل صاحب نے مجھے ایک چیز بتائی کہ وہاں پہ انہوں نے ایک سسٹم یہی نماز کے حوالے سے کیا ہے کہ 180 مسلے جہاں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں آج جمعے میں بھی آپ نے دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ایک مسلح اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے خرید لے تو 1000 پاؤنڈ کتنا ہی کریڈٹ کرنٹ آ جائے بنیادی اعتبار مگر برکتیں دینے والی یہی چیز ہے. اس آپ کہتے مولانا آلریڈی ہم اتنے نقصان میں جا رہے ہیں آپ نے 1000 پاؤنڈ اور ہمارے نکلوا دیے نہیں یہ 1000 پاؤنڈ جا کر اپنے ساتھ 10000 پاؤنڈ میں اسے دنیا میں کھینچ کے لائے. یہ حدیث ہے نا کہ ہر ایک گرام کا 10 گنا ثواب اللہ یہیں میں دیتا اور 7000 گنا یا 70000 گنا ثواب آخرت میں دیتا. یہ 1000 پاؤنڈ گئے نہیں جو نکلے تھے تاکہ باقی 9000 کو اپنے ساتھ ملا کے واپس کھینچ کے آپ کے کیسے میں آپ کی جیب میں آپ کے بینک اکاؤنٹ ملے گا تو ثواب کا بازار کھلا ہوا. نماز کی اہمیت بھی آپ نے سنی نماز کا کی فضیلت بھی آپ نے سنی نماز کا ثواب بھی آپ نے سنا. مصلی خریدنا گویا ایسا کہ آپ نے ایک سیڑھی ہیڈر خرید لی اس مومن کے لیے اس پہ چڑھ کے اللہ کے پاس جا رہا. اللہ تو برندی پر ہے نا, وہاں تک جانے کے لیے آپ نے لیڈر خریدی ہے, سیڑھی خریدی ہے تاکہ یہ جا کے اللہ سے بات کرے. جتنا اسے اللہ سے بات کرنے کا ثواب مل رہا وہ آپ کی سیڑھی کی وجہ سے مل رہا. تو آپ اپنے اجر کے لیے غور کریں. مگر یہ نماز بس یہ آخری بات ہے, یہیں سے فوراً موضوع شروع ہو گئے. دوسرا بات نماز اتنی اہم عبادت, میں یہ اہمیت نماز آج اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کو نماز کی جانے متوجہ کرنا, سب نمازیں. میں تو یہ بتا رہا تھا کہ اتنی اہم عبادت نماز کہ بس اس سے اندازہ کریں کہ بعض مسلمان فرقوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. ایک دو حدیثیں ایسی آئی ہیں جس میں لفظ استعمال ہوا, ما بین الکفر والایمان الا الصلاۃ, کافر و مومن میں فرق کیا ہے سوائے نماز. کہیں یہ حدیث آئی ہے منظر کا سلا کر مدام میں تن فقط کا فخر, جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے. کہیں سے قرآن کی آیت آئی اپنی مسلا کا بنا تکون میں مشرقی, نماز قائم کرو دیکھو مشرق نہ بن جانا. اب یہ لفظ کفرا کافر کے معنوں میں ہے کہ جو اس کے ڈکشنری کے میننگ کے حق کو جھکانے والا, لیکن ایک آدھ مسلمان فرقہ ہے جو یہاں پر کہتا ہم تو ہمارے علماء ہمارا مطلب فکر اس کو تائید نہیں کرتا, مگر یہ ضرور ہے کہ عبادتوں میں سب سے ہے عبادت نماز. اور ہماری اب نماز کو دیکھیں, نماز آپ کی شروع سب سے پہلے آپ نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا, کائنات کا سب سے بڑا اعلان ہے اللہ کو. پھر آپ نے الحمد کے سورے کی شکل میں اللہ کی تعریف, پھر آپ نے دوسرا سورہ پڑھ کے قرآن کی فضیلت بیان, پھر آپ اسمد پرور نگار کے آگے رکوع میں جھوٹے کہا سبحان رب العظیم میں وہ ہم کھڑے ہوئے تو آپ نے فوراً آپ نے کہا سمے اللہ علیہ پر ہمیں نا, میں نے ابھی رکوع میں تعریف دی کہ اللہ نے سنی, اس کے شکرانے میں آپ سجدے میں جا کے گرے سبحان رب دے رہا تھا. کتنا بلند ہے میرا رب کہ اتنی سی میری تعریف کو سنا. پھر میں کیا بیٹھے ایک مرتبہ سوچا کہ جب اللہ میری ہر بات سن رہا تو کچھ اس سے مانگ لوں, لیکن نہ دولت مانگ رہے نہ بیوی مانگ رہے نہ اولاد مانگ رہے, استغفر اللہ ربی واسطو بول رہے آئے اللہ جب تم دے رہا ہے تو پہلے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ادھر آپ نے کہا ادھر گناہ معاف ہوئے, فوراً آپ دوسرے شکر کے سجدے میں جھکے سبحان ربی العظیم اب ہم دے. کتنا بلند ہے میرا پروردگار, جملہ زبان سے نکلا نہیں اور پورا ہو گیا. اور آپ آج کسی سوچ میں دوبارہ کھڑے ہوئے دوبارہ پروردگار کی رکو میں ہم بھی کی سمے اللہ علیہ میں ہمیں اس نے سن لیا, دوبارہ شکرانے کا سجدہ کیا استغفر اللہ ہر گناہ معاف ہوا, یہاں تک کہ آپ کی نماز اختتام سے آئی. اور اگر اس وقت اللہ پوچھ لے کہ یہ سب جو تم نے عبادت کی ہے تین کس کے لیے کی, کس کے لیے کی ہے, میرے لیے کی ہے یا 360 خطوں کے لیے کی ہے, آپ نے فوراً دبائی کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میرا تو ایک ہی رب ہے جو وحدہ بھی ہے لا شریک لہ بھی ہے. تو ایک بات خدا نے کہا مگر تمہیں یہ پیغام ملا کیسے, آپ نے کہا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, پیغام لانے والا محمد ہے جو اس نے بتایا وہ ہم نے کیا. اب پوری نماز آپ پڑھ چکے, آخری مرحلے میں نماز ختم ہو رہی ہے مگر نماز رک گئی, ختم نہیں ہو رہی, آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی تعریف ہو گئی, رکوع ہو گیا, سجدہ ہو گیا, استغفار ہو گیا, تو خدا نے سمے اللہ علیہ میں ہمیں نہ کہہ کے سن لیا, توحید کی گواہی ہو گئی, رسالت کی گواہی ہو گئی, نماز تو پوری ہو گئی نا, پوری نہیں, نماز رکی ہوئی ہے, نماز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور حدیث تمام مسلمان مانتے ہیں جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں, اس کے منہ پہ ٹھیک کیا جائے گا. اور نماز آگے بڑھ ہی نہیں رہی, نماز مکمل ہو ہی نہیں رہی. آپ کہتے ہیں جلدی سے نماز مکمل ہو تاکہ یہ عمل قبول ہو تو باقی ساری نیکیاں قبول ہو, اور نماز کویا وہیں پہ رکی ہوئی, میں قبول نہیں ہو سکتی. چاہے تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دو, چاہے محمد کی رسالت کی گواہی دے دو, اگر مجھے قبول کرانا ہے تو کہنا پڑے گا اللہم صل علی محمد و آل محمد. جب تک کہ آل محمد کا ذکر نماز میں نہ کرو گے یہ نماز مکمل ہی نہ ہو سکے گی. جیسے ہی آل محمد کا نماز نے کہا اب میں آگے بڑھوں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ادھر کل کی مجلس کا آخر آج کی مجلس کا آخر ملا لیجیے, کل کی مجلس کا آخر پورا دین نامکمل ہے جب تک کہ ولایت سے اہل بیت اس میں نہیں آتی ہے. اور آج اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز نامکمل ہے, آگے بڑھنے کو تیار نہیں, ختم ہونے کو تیار نہیں, قبول ہونے کو تیار نہیں جب تک کہ آل محمد کا تذکرہ تذکرہ اس میں نہ کیا جائے. تبھی تو امام شافعی نے کہا اے ایسے بیٹھے رسال تمہاری فضیلت کے لیے یہی امر کافی ہے کہ جب تک کہ تمہارا ذکر نماز میں نہ کیا جائے نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہ جو اللہم صلی علی محمد وہ آل محمد ہے یہ وہی عقیدہ ولایت ہے جس کے بغیر نماز مکمل بھی نہیں ہوگی نماز قبول بھی نہیں ہوگی. اور اسی نے بتا دیا ولایت کسے کہتے. اب پھر جملہ میں کل شروع کروں گا. آج بہت وقت گزر گیا. میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ تینوں دن میں نے سوا گھنٹے سے زیادہ آپ سبق لیا ہے لیکن بس اب بڑی تاریخ سے آنے والی مسائل بھی زیادہ ہوں گے باقم بھی زیادہ ہوگا میرا بیان خود بخود کم ہوگا. تو یہاں سے آج بات پہنچی کہ ولایت دین بھی نامکمل رہتا ہے اور انسان کا عمل بھی نامکمل رہتا ہے عقیدہ بھی نامکمل ہے کردار بھی نامکمل ہے جب تک کہ آل محمد کا تذکرہ نہ کیا جائے اور ان کی ولایت کو نہ مانا جائے. اب اگر کوئی کہے کہ مولانا نماز بات ماننے کی کا ذکر کہاں سے آئے پانی درود بھیجا گیا تو درود کسے کہتے ہیں. درود ولایت کی بہترین ڈیفینیشن ہے لیکن انشاءاللہ کل سے اب نماز اس پہ مکمل ہوئی. مگر آل محمد کا ذکر نماز کے آخر میں تو ہے. نماز پڑھنا پڑے گی تب یہ تذکرہ آپ کی نماز کو قبول کروائے گا. چناب سے حسین کا چاہنے والا اور علی کا ماننے والا چاہے اور کوئی بھی خدا نہ خاصہ اس میں خرابی آ جائے نماز میں کبھی کمی نہیں آتی کیونکہ علی نے ولادت کے بعد نماز کا پیغام دی اور علی نے مسجد کوفہ میں شہادت کے موقع پہ نماز کا پیغام دی. نہیں کربلا کو نافی نماز تھا. کربلا میں آپ ایک نماز کا ذکر آپ نے سنا ہے لیکن اس کے علاوہ کربلا کی تین چار اور نمازیں سننے اور غالباً اسی میں بیان کروں. آج میں کیسی روایت پڑھ رہا ہوں جو میں نے خود کو کسی کتاب میں نہیں دیکھی لیکن مرحوم خطیب آل محمد اس روایت کو اکثر پڑھا کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو صرف ایک اعتراض ہوتا ہے باقی اعتراض کی کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ ذہن میں وہ روایت سنیے گا کہ جب میرا مظلوم آقا سجاد کسی مجلس میں جاتا تو بانی مجلس بٹھاتے ممبر کے پاس اختتام میں مجلس میں آقا سجاد وہاں نظر آتے ہیں جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتار اور جواب کیا دیتے ہیں. یہی جواب تو دیتے ہیں نا ادھر میرے بابا کے مسائل شروع ہوئے میں نے اپنی دادی کو آتے دیے وہاں بیٹھی تھی جہاں اپنا داروں کی جوتیاں جب ہم اور آپ سکھرے حسین کی وجہ سے ایک مندر میں پہنچ جائے تو اس روایت پہ اعتراض نہ کیجیے. کون سی روایت جس پہ آج کی مجلس ختم ہو رہی ہے. کربلا اس سے زیادہ کربلا سے بہتر نماز کا پیغام کہیں نہیں ملا. عاشور کی صبح ہے حسین نے خاص اکبر کو بلا کے اللہ میرے چاہنے والے سب کو بھول سکتے ہیں اکبر کو نہیں بھول سکتے. جب اکبر یاد آئے گا اکبر کی اذان یاد آئے گی اور اذان کا مطلب ہے اکبر تم سے کہہ رہا ہے ایہا رسول اللہ میں شفیع رسول لیلا کا فضل تمہیں نماز کے لیے بلا. عاشور کی دو بہن آئی وہ نماز پڑھی گئی جس کا بیان ابھی آنے والا. عاشور کی سی بہن آئی حسین فلجنا سے گرے مگر جلتی رہتی میں پیشانی کو رکھ دیا. آپ یہ کہا جاتا کہ باقی سب کی نمازیں درود پہ مکمل ہوتی کربلا میں حسین کا آخری سجدہ مکمل نہیں. سجدہ تو مکمل ہوتا ہے جب سجدہ کرنے والا اپنا سر اٹھاتا. حسین نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھی ہے لیکن خود سے سر نہیں اٹھا. قاتل نے خنجر سے حسین کے سر کو جدا کر کے لوگ کے ریزہ پہ بند کیا. کربلا کی شام غریبہ آئی کیا آپ کو معلوم کہ شام غریبہ میں سب سے پہلا کام بیویوں نے کیا کیا پانی تو نہ تھا نا زمین کربلا پہ تیمم کر کے پہلے مغربین کی نماز پڑھا. کیا آپ کو اپنے چوتھے امام کی یہ گواہی یاد نہ رہی بتایا کہ قافلہ چل رہا ہوتا کون سا قافلہ اسے سے لے کے شام والا قافلہ. نہ محفلیں ہیں نہ ہماریاں ہیں ساری سیلانیاں اونٹ کی پیٹ پر بیٹھی ہیں لیکن جب وقت نماز آتا اسی اونٹ کی پیٹ پر بیٹھے بیٹھے بیویوں نے نماز پڑھی ہے مگر کس طرح کی نماز. بیویاں اس طرح بیٹھی ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھے گئے بغیر محفل کے بندے میں ہاتھوں کے ساتھ اس نے ناقا پر سوار ہے مگر کوئی نماز نہ خدا کی گئی نہ دلے جہاں تک کہ زندان شام آ گیا تو زندان شام میں تو ایسی نماز پڑھی گئی کہ سجاد جیسا عبادت کرنے والا گھبرا گیا. کیونکہ اما میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہے؟ دیکھا آنے والی فضا اتنی کم ہوتی ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ جس نے شام میں خریدا ساری رات جھوٹے گھر کا پہرا دیا تھا آج نماز شب کے لیے مسلے پہ کھڑے نہیں ہو پا رہی ہے مگر بیٹھ کر صحیح نماز پڑھ دو. اور کیوں نہ پڑھے؟ زینب کو پتا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں. اور زینب نے اپنی ماں فاطمہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا جب شہزادی کے آخری دن آئے تھے تو کس طرح نماز پڑھتی تھی. بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی مگر وقت نماز بستر سے کھڑی ہوتی تھی مسلے پر جاتی تھی. نہیں آزادہ آپ نہیں سمجھی مسلے پر جاتی ہے مگر کس طرح جاتی ہے؟ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے دیوار کا سہارا لیتی ہے دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پتلیوں کو تھامتی ہے. ایک ہاتھ دیوار پر ہے دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پتلیاں سنبھالی نہیں ہے مگر مسلے پہ جا کے فاطمہ کی نماز جاتی ہے. جس کو ایسے نمازی رہبر ملے ہوں کیا وہ نماز میں کمی کر سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا کی زہر کی نماز بڑی عجیب نماز بنی اور کیسی نماز بنی. ایک بار ابو سمامہ سیدابی نے آسمان کو دیکھا رام فرزند رسول زہر کا وقت ہو گیا ہے دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھو. حسین اسی وقت آپ اٹھا کے اس آدمی کو دعا دی جہاں اللہ من المصلی. ابو سمامہ اللہ تمہیں مسلی نمازیوں کے گروہ میں شامل کر کے اٹھائے. تم نے کتنی بہترین عبادت کس موقع میں یاد دلا. اول وقت ہے نماز شروع ہو رہی ہے حسین کا پورا صحابی شہید ابن زبیر ہے وہ ہاتھ جوڑ کے آگے آیا کہا مولا میں 80 سال کا ہوں میرے بدن میں راشا ہے میرے ہاتھ کانپتے ہیں میں کربلا آگے گیا مگر سوچ رہا تھا میں آپ کی کیا خدمت کروں گا نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں نہ تمام کھینچ سکتا ہوں نہ کیسا ہاتھ میں لے سکتا ہوں لیکن مولا مجھے موقع مل رہا ہے میں کوئی اور خدمت کروں کہ نہ کروں اپنے سینے کو ڈھال کو بنا سکتا ہوں. مولا بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھوں میں ناشا پیرو سردار کا جہاد نہیں کر سکا اتنی اجازت دیجیے آپ کے آگے کھڑا ہوں اور آپ نماز پڑھے اور میں آنے والے پیروں کو اپنے سینے پہ روکوں. حسین نے اجازت دی. اب حسین کی نماز ہے اور صحیح جتنے جو ہے کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں ادھر سے پی جا رہا اپنے بوڑھے سینے میں پی لیا کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں ادھر سے پی جا رہا اپنے سینے میں پی لیا. ادھر حسین نے نماز ختم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. ادھر 80 سال کا بوڑھا جس کا سارا سینا تیروں سے چھلی ہے ایک بار وہ گش کھا کے گرا اور اس طرح گرا کہ اس کا سر حسین کی گود میں پہنچا. سر حسین کی گود میں پہنچا ادھر آنکھیں کھولی اور کہا آج بکری کو جھپنا رسول اللہ اے رسول کے بیٹے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ پورا نہ کیا کیا میں نے ہفتے وعدہ کیا کہ نہیں کیا یعنی ہم اپنے زبان میں ترجمہ کریں کیا میں نے فقیر کے اعلان ولایت کا حق ادا کیا کہ نہ کیا. حسین جیسے صادق کی آنکھوں میں آنسو ہے بڑا عجیب جملہ تھا یا صحیح انت امام دل جنت میں جنت میں بھی جاؤں گا تو تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا پہلے تو جنت میں جائے گا میرے پیچھے حسین آئے گا. بس ایک بات صحیح جتنے صبح تو مشی کے آنند ہے مگر گھبرا کر اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پرسند رسول عجیب بات مجھے ایسا لگا میرے سرحانے کوئی ایسی شخصیت آئی ہے کہ اس کے آنے کے ساتھ ہی میرا سارا درد ساری تکلیف ختم ہو گئی. اقبال حسین کہتے ہیں صحیح انہیں سلام کرو یہ میرا کانا رسول خدا تیرے سرحانے آیا. تھوڑی دیر گزری صحیح نے کہا مولا ارے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازوؤں کو دبا رہا ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. حسین نے کہا صحیح انہیں سلام کرو یہ میرا بابا علی ابو خدا تجھے لینے آیا. تھوڑی دیر گزری کہا مولا ایسا لگ رہا ہے میرے سینے پہ کوئی ہوا چل رہا ہے. شہید انہیں بھی ادب سے سلام کرو یہ میرا بھیا حسن مصطفیٰ میرے مددگار کو لینے آیا ہے. تو کیا آخری جملہ تھا جس کے لیے میں نے تبلیغ باندھی تھوڑی دیر گزری شہید نے گھبرا کے کا مولا ایسا گھبرا کوئی میرے پائنٹی آ کے بیٹھ گیا ہے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کوئی میرے پائنٹی آ کے بیٹھا اسے کو شہید پہ سمے کو بڑے ادب سے سلام کرو یہ میری ماں پاتے بیٹھا اللہ من المصلین خدا بندہ میں جانے کربلا میں شہید ابن زبیر حبیب ابن مجاہد اور ان جیسے دیگر نمازیوں کا واسطہ اپنے چہرے کو خود اور اپنی رکھنے کی توفیق عطا فرماؤ. خداوندار مسائل اہل بیت کے واسطے سے آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات جوان ان کو اور ان کے گھروں کو ان کے گھر اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہلاکت پریشانی سے محفوظ فرماؤ. خداوندار ان آنسوؤں کا واسطہ آنسو بہانے والوں کی تمام ہوائی کے شرکیہ کو پورا کر دے. خداوندار حضرت عباس کے نام پر پائے باب المراد مومنی نے کرا, اس باب المراد کو باپا اس انداز سے بنائیں کہ اس کی وجہ سے ان کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں. دنیا میں کہاں کہاں محبان اہل بیت محبت اہل بیت اور ولایت علی کے جرم میں دشمنوں کا نشانہ بن رہے ہیں.